بسم الله الرحمن الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإدرة الطيبين الطاهرين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطهرات کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور گزشتہ تقریر کے اختتام پر وہ تمام مسائل مکمل ہو گئے جو توضیح المسائل میں یا فقہ کی جدید کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں اور ہیں جنہیں پرانے علماء مطہرات کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، لیکن موجودہ مراجع کے طریقے کے مطابق یا تو یہ مطہر نہیں ہیں، مطہر یعنی بات کرنے والے ہیں، اور یا پھر یہ مطہر تو ہیں لیکن انہیں الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر ہماری گفتگو توضیح المسائل پر ہو رہی ہوتی جیسے آج سے 11 سال پہلے تو ہم اسی منزل سے آگے بڑھ جاتے، لیکن چونکہ توضیح کے بعد کا مرحلہ ہے اس لیے ان مختصر سے مسائل کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے. اب تک کی گفتگو میں کتنے مطہرات آ چکے ہیں؟ نمبر ایک، پانی جو نجاست کو دور کر دیا کرتا ہے. نمبر دو، زمین جو پاؤں اور جوتے کے تلے کو پاک کرتا ہے. نمبر تین، سورج جو ان چیزوں کو پاک کرتا ہے جنہیں اٹھا کے پانی تک لے جانا بہت مشکل ہو. نمبر چار، استحالہ یعنی نجس چیز ہی نہ رہے. نمبر پانچ، انقلاب یعنی شراب کا سرکہ بن جانا. نمبر چھ، انتقال انسانی خون کا کیڑے مکوڑوں کے جسم میں جا کے ان کے خون میں تبدیلی، اس خون کو پاک کر دیتی. نمبر سات، اسلام کافر کا کلمہ پڑھ لینا اس کو پاک کر دیتا ہے. نمبر آٹھ، تبدیلیت. چند ایسے مقامات ہیں کہ ہم پاک تو کسی اور چیز کو کرنے جا رہے ہیں، وہ تو ہو گئی پاک، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی پاک ہو گئی جسے ہم نے پاک کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا. یہ طبیعت ہے چار یا پانچ مقامات پر. نمبر نو، عین نجس کا ختم ہو جانا، یعنی خود نجاست ختم ہو گئی اور وہ چیز پاک ہو گئی. یہ مسئلہ ہماری گفتگو میں دو مرتبہ آیا، کیونکہ پہلی مرتبہ گفتگو شروع ہوئی تھی اور ایک آخری گفتگو جو گزشتہ جمعے کو ہوئی تھی. نمبر دس، استبرا یعنی انسانی پیخانہ کھانے والے جانور کو ایک مخصوص مدت تک پاک غذا دینا. نمبر گیارہ، حیوان کے جسم سے خون متعارف کا نکل جانا، جس کو ہم نے تزکیہ کا نام دیا تھا. تزکیہ یعنی ایک حیوان کو اسلامی طریقے سے، اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، پاک کرنا. اور نمبر بارہ، غیبت مسلم، مسلمان کا غائب ہو کے دوبارہ ہمارے سامنے آنا. یہ پچھلے جمعے کی گفتگو کا عنوان تھا. یہ 12 مطہرات اب تک بیان ہوئے ہیں. ان میں سے نمبر پانچ جو انقلاب ہے اور نمبر 12 جو غیبت ہے، یہ آیت اللہ خمینی کی توضیح میں الگ سے بیان نہیں کیے گئے ہیں. توضیح میں لکھے تو ہیں مگر الگ سے عنوان دے کے ان کو نہیں لکھا گیا، کیونکہ انقلاب کو بھی آیت اللہ خمینی استحالے میں داخل کر دیتے اور مسلمان کے غائب ہونے کو تو ان کے نزدیک مطہرات نہیں کہا جاتا. تو یہ دو نکلنے سے آیت اللہ خمینی کی توضیح میں تعداد 10 بچی اور آیت اللہ خلجہ یہ 12 ہے. اب یہ بہرحال 10 بھی ہوں آیت اللہ خمینی کی توضیح میں، تو پھر بھی یہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس لیے 12 ہو گئی. اب ان کے بعد 3 چیزیں اور ہیں جنہیں پرانے علماء متحرات میں لکھا کرتے تھے، اور وہ آئے تھے متحرات میں مگر موجودہ مراجع اس کا تذکرہ نہیں کرتے، توضیح میں ہے لیکن الگ مقام پر. نمبر 13 پتھر. اب یہ جو 12 چیزیں آپ نے سنی ہیں اس میں پتھر کا تذکرہ کہیں نہیں، زمین کا تذکرہ تھا لیکن وہ پاؤں اور جوتے کے تلے تھے. نمبر 13 پتھر. پتھر یا پتھر کی معنی کچھ چیز ہے جو پیمانے کے مقام کو پاس کر دیتی. یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے جب آداب بیت الخلا کی گفتگو ہوئی تھی، اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. نمبر 13 استنجا کے پتھر. وہ پتھر جو ان شرائط کو پورا کرتے جو آداب بیت الخلا میں بیان کی گئی ہیں، ان کی مدد سے پیمانے کے مقام کو اگر صاف کیا جائے تو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، نہ پانی ڈالنے کی اور نہ ہی کسی اور متحد چیز کو استعمال کرنے کی. خالی پتھر بھی پاک کر دیتا ہے ایک نجاست کو. یہ 13ویں چیز ہے. 14ویں چیز پانی کا مادے میں سے نکلنا، پانی کا اپنے منبع میں سے سورس میں سے نکلنا. یہ بھی تفصیل آ چکی ہے کہ وہ پانی جو زمین پہ جاری ہوتا یا کنویں کا پانی جو زمین سے نکلتا ہے اور زمین سے جاری ہوتا، اگر یہ نجس ہو جائے، یہ پانی نجس ہو جائے، جو جاری پانی ہے، یہ چشمے کا پانی ہے، یہ کنویں کا پانی، تو جب زمین کے اندر سے نیا پانی نکل کے آئے گا اور وہ نجس پانی سے ملے گا تو نئے پانی کا نکل کے آنا ہی نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے. اب زیادہ فرق محسوس نہیں ہو رہا اس مسئلے میں اور پانی کے مسئلے میں، لیکن یہ پرانے علماء کا طریقہ تھا کہ نمبر 14 مادے یعنی بمبے میں سے سورس میں سے وہ جو زمین سے پانی نکل رہا اس میں سے نئے پانی کا نکلنا پرانے پانی کو اگر وہ نجس ہو گیا وہ خود بخود پاک کر دیتا، نہ ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت، نہ ہمیں اس میں زمین لانے کی ضرورت، نہ ڈول نکالنے کی ضرورت، کوئی بھی ذمہ داری نہیں، نیا پانی خود بخود پرانے پانی کو پاک کر دیتا. شرط یہ ہے کہ مادے والا یعنی زمین سے نکلنے والا پانی ہو. البتہ آغاز خمینی کا اس میں اختلاف کا معمولی تھا کہ خالی پانی کا نکلنا کافی نہیں، جیسے کنویں میں پانی ہے نجس ہو گیا، اب کنویں کے اندر سے جو کنویں کا سوتا ہے یا جو سورس ہے یا جو منبع ہے اس میں سے جو نیا پانی نکل کے آئے گا وہ پرانے پانی کو پاک کر دے گا. آغاز خمینی کے نزدیک تو نئے پانی کا نکلنا ہی کافی ہے، اور آغاز خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، نکلنے کے بعد امتزاج بھی ہو، اختلاط بھی ہو یعنی مکسنگ بھی ہو، نیا پانی اور پرانا پانی ایک دوسرے میں گھلے ملے، اگر پرانا نجس پانی اوپر اور نیا پانی اس کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا تو آیت اللہ ہے خوئی کے نزدیک تو پاک ہو گئے. آغا خمینی کے نزدیک میں آپ کو اس طرح ہلانا پڑے گا کہ پانی میں پانی سب ہو جائے، پانی میں پانی مل جائے، پانی میں پانی مختلف ہو جائے، مخلوط ہو جائے. خیر یہ وہ عنوان ہے جس پہ تقریباً 2 مہینے ہماری گفتگو رہ چکی، یہاں تو خالی فہرست کو مکمل کرنا. یہ ہو گیا نمبر 14. اور نمبر 15 انسان کا استبرا. ایک تو جانور کا استبرا ہوتا ہے، نمبر 15 انسانی استبرا. انسانی استبرا کے 2 معنی ہیں، پیشاب کے بعد استبرا کر کے باہر آنا. اس استبرا اس کو بھی متحرات میں مانا ہے علماء. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ استبرا کے بعد پیشاب کے مقام سے جو بھی مشکوک رطوبت نکلے اس کو پاک مانا جائے گا. استبرا کے بغیر ہم باہر آ جاتے اور مقام پیشاب سے کوئی مشکوک رطوبت نکلتی تو وہ نجس ہوتی. وہی رطوبت، وہی خطرے جو پیشاب کے بعد نکل رہے ہیں، اگر استبرا کے بغیر ہم آتے تو وہ نجس ہوتے، کپڑا بھی نجس ہو جاتا، وضو بھی ٹوٹ جاتا، پیشاب کا مقام بھی نجس ہو جاتا. اب استبرا کر کے ہم باہر آ رہے ہیں اور وہی قطرے نکل رہے ہیں مشکوک، کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون سے قطرے، تو نہ کپڑا نجس ہوگا، نہ مقام پیشاب نجس ہوگا، نہ وضو ٹوٹے گا. ان قطروں کو کس نے پاک کیا؟ نہ ہم نے پانی ڈالا، نہ کوئی انقلاب ہوا، نہ کوئی استحالہ ہوا، نہ کوئی انتقال ہوا، نہ کوئی اسلام کا مسئلہ. ان قطروں کو پاک کرنے والی چیز استبرا. ہم استبرا نہ کرتے تو وہی قطرے نجس تھے، استبرا کر لیا تو وہی قطرے پاک ہو گئے. تو یہ استبرا بھی متحرات میں تھا پرانے علماء کے نزدیک، البتہ اگر ہم اصول ارتقاء کی باریکی میں جائیں تو یہ متاثر نہیں، لیکن بہرحال ایک عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ استبلا بھی پاٹ کر دیتا ان قطروں کو کہ جو پیشاب کی نالی میں رہ گئے ہوں اور ان کے بارے میں شک ہو کہ یہ کیا. ہاں اگر یقین ہے کہ نکلنے والا قطرہ پیشاب ہی کا باقی ماندہ حصہ، تو ایک نہیں 50 استبلا بھی ہم کر ڈالیں وہ قطرے نجس رہیں گے. استبلا فقط مشکوک چیز کو پاک کرتا ہے. دو استبلا ہے اسلام میں، ایک تو پیشاب کے بعد والا استبلا کہ جس میں 3 مرتبہ پیشاب کی نالی کو اول سے آخر تک دبا کے کھینچا جاتا اور اس کے بعد نکلنے والے قطروں کو جھٹکا دے کے پیشاب کے مقام سے خارج کیا جاتا. کہ پوری تقریر میں استبلا کا تفصیلی مسئلہ آ گیا تھا. اور ایک دوسرا استبلا بھی ہے اسلام میں، وہ ہے منی کے بعد. جب ایک انسان اس حالت میں ہو کہ اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا، چاہے ازدواجی تعلقات کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے، اب اگر وہ انسان غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد پھر پیشاب کی نالی سے کچھ قطرے نکل آئے جن کے بارے میں شک ہو کہ یہ منی ہے یا منی نہیں، اگر استبرا کرنے کے بعد انسان نے غسل کیا ہے تو ان مشکوک قطروں کو منی نہیں سمجھا جائے گا اور غسل ٹوٹے گا نہیں، غسل صحیح رہے گا. اور اگر منی نکلنے کے بعد یعنی احتلام یا ازدواجی تعلقات کے بعد بغیر استبرا کے جا کے ہم نے غسل کر لیا تھا تو غسل تو ٹھیک، لیکن اگر بعد میں کچھ قطرے نکل آئے جن کے بارے میں شک ہونے لگا کہ یہ منی ہے یا نہیں تو وہ غسل باطل ہو گیا، اسے دوبارہ کرنا پڑے گا اور اس قطروں کو بھی نجس مانا جائے گا. تو یہ جو قطرے نکل رہے ہیں بالکل ایک جیسے قطرے جو استبرا کر کے غسل کرے اس کے لیے یہ ان قطروں کو پاک مانا گیا ہے، جو بغیر استبرا کے غسل کرے اس کے لیے ان قطروں کو نجس مانا گیا اور اس کے ان قطروں کو نجس مانا گیا ہے تو کپڑے بھی نجس ہے اور اس کا غسل بھی باطل ہو گیا. تو کس چیز نے ان قطروں کو پاک کیا جبکہ قطرے وہی قطرے ہیں؟ استبرا. البتہ پیشاب کا استبرا، پیشاب کے بعد جو استبرا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، منی کے بعد جو استبرا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے. پیشاب کے بعد استبرا ہے مقام پیشاب کو دبا کے کھینچنا ایک تفصیلی طریقے سے، اور منی کا استبرا یہ نہیں، منی کا استبرا یہ ہے کہ منی کے بعد اور غسل سے پہلے پیشاب کر لینا، یہ پیشاب کر لینا منی کا استبرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیشاب کی نالی میں منی کے کچھ قطرے رہ گئے تھے تو پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ نکل گئے ہوں گے. اب پیشاب کرنے کے بعد اگر ہم غسل کریں اور بعد غسل کچھ مشکوک قطرے نکل آئے تو اس کو منی نہیں مانا جائے گا. نام ایک ہی ہے، دونوں کو استبرا کہتے ہیں، کیونکہ استبرا کے لفظی معنی طلب براءت، انسان کا اپنے آپ کو بری کرنا، انسان کا اپنے آپ کو آزاد کرنا، انسان کا اپنے آپ کو دور کرنا. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ پہلا استبرا وہی استبرا ہے کیونکہ ہم پیشاب سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، دوسرا استبرا بھی استبرا ہے کیونکہ منی کے قطروں سے ہم اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، اور وہ جانور کا استبرا بھی استبرا ہے کیونکہ اس کی نجاست سے ہم اس کو دور کرتے ہیں. تو یہ 15واں اور آخری متاثر ہے موجودہ مراجع کے نزدیک، یہ آخری چیز ہے جو مشکوک قطروں کو پاک کر دیتی ہے، چاہے پیشاب کے بعد نکلنے والے قطرے ہوں استبرا کر لیں تو وہ قطرے پاک، منی کے بعد نکلنے والے قطرے ہیں اور استبرا ہو چکا ہے تو وہ قطرے پاک. اور دونوں معاملوں میں، دونوں کیسز، بغیر استبرا کے قطرے نکل آئے مشکوک قطرے، دیکھیے بار بار میرا زور مشکوک پر ہے، اگر یقین ہو گیا کہ یہ قطرہ منی ہے تو کتنے ہی استبرا کیوں نہ کر دیے ہوں پھر استبرا کام نہیں آتا. جیسے عام حالت میں ہمارا کپڑا خون سے نجس ہو گیا، ہم ہزار دفعہ بھی اپنے کپڑے کو دھوئیں لیکن یقین ہو جائے کہ خون اب تک لگا ہوا ہے تو کپڑا نجس کا نجس رہے گا. اسی طرح استبرا کا مسئلہ، کہ اگر یقین ہو، استبرا کے بعد بھی یقین کہ وہی منی کے قطرے نکلے ہیں تو استبرا کا کوئی فائدہ نہیں، استبرا کا فائدہ ہوتا ہے شک میں. یہ 15 چیزیں مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد 9 چیزیں ایسی جنہیں پرانے علماء متاہرات میں لکھا کرتے تھے، چنانچہ ان کی فہرست ہوتی تھی 24 تک کی فہرست ہمارے علماء کے پاس ہے، لیکن موجودہ مراجع ان کو نہیں لکھتے ہیں. 15 تو آپ نے سن لی، 12 پہلے ہوئے تھے، 3 آج ہو گئے، ایک استنجا کے پتھر، دوسرا نئے پانی کا نکلنا اور تیسرا استبرا. اب وہ 9 بھی سن لیجیے جلدی جلدی، اس کی تفصیل میں تو مجھے نہیں جانا. وہ 9 متاہرات جو آج کل کے علماء کے نزدیک متاثر نہیں. اچھا، ان 9 میں سے ایک تو وہ ہے کہ موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں, اور آٹھ وہ ہے کہ موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں وہ بیکار چیز. اچھا وہ نو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ جس کی ضرورت نہیں, یہ وہی مسئلہ ہے جو پرانے زمانے میں میں نے کئی دفعہ کہا کہ دینیات پڑھنے سے بچے اس مسئلے کی وجہ سے بھی گھبرایا کرتے, اور جس استاد کو کسی وجہ سے بچوں کی پٹائی کرنا ہو یہ مسئلہ ضرور پوچھ لیتا تھا, یا اچھے خاصے بچے اس میں فیل ہو جاتے تھے اور استاد کے لیے جواب ہو جاتا تھا مارنے کا. وہ ایک بہت ہی لمبا چوڑا نقشہ ہوتا, کئی دفعہ یہ مسئلہ آیا, آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, کہ کنویں میں کھلا نجاست گر جائے تو کتنے ڈھول نکالنا, اور وہ کچھ اتنا ملا جلا مسئلہ ہوتا کہ ایک ہی چیز پہ 60 ڈول ہے اور ذرا سی اس کی حالت بدلے تو 50 ڈول ہے, اور ذرا سی حالت بدلے تو 40 ڈول. آتا مشکل مسئلہ تھا. ابھی بھی آپ کو تحفۃ العوام میں ایک نقشہ نظر آئے گا اور پرانی دینیات کی کتابوں میں. تو یہ ہے وہ پہلا مطالعہ جو پرانے علماء کہتے تھے نمبر 16, آج کل کے علماء کہتے تھے کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں مطالعہ, یعنی کنویں میں نجاست گر جائے تو ڈول نکالنا, اس کی ہم کو ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ اگر نجاست نے کنویں کے پانی کا رنگ و بو مزہ بدلا ہے تو آپ 50 ڈول بھی نکالیں تو وہ پاک نہیں ہوگا, رنگ و بو و مزہ نہیں بدلا ہے تو ایک ڈول نکالنے کی بھی ضرورت نہیں, ڈول کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پرانے علماء کہتے تھے کہ نہیں ذرا سی نجاست گری جائے کوئی تبدیلی نہ ہو پھر بھی 10 ڈول یا 20 ڈول یا 25 ڈول نکالتا. تو یہ پہلا مظاہر ہے کنویں سے ڈول نکالنا جس کی ضرورت نہیں. نمبر دو یہ جو مسئلہ نمبر دو پہ آ رہا, یہ مسئلہ آج بھی علماء کے درمیان بحث کا موضوع ہے. کچھ علماء مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں. ہمارا عنوان جو کہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی کی کتاب ہے, اس لیے ہم ان کا مسئلہ بتائیں گے, لیکن ہے دلچسپ مسئلہ اور یہ مسئلہ پیش بھی آ چکا ہے کراچی میں اور ابھی بھی آتا رہتا, لیکن ان لوگوں کو جن کا غسل میت سے کوئی سروکار ہو. اب دیکھیے وہ مسئلہ کیا. نمبر دو مسئلہ ہے جس کو موجودہ علماء نہیں مانتے, غسل میت جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کو تین غسل دینا واجب ہے. نمبر ایک بیری کے پتوں سے پانی میں ملا کر, نمبر دو کافور ملے پانی سے, اور نمبر تین آب خالص سے. یہ ایک مسئلہ تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے, لیکن اگر کبھی یہ پانی نہ ملے یا میت کی حالت اتنی خراب ہے کہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے, تو ایسی میت ہے مطلب جلے ہوئے کیسز میں اکثر پانی کا استعمال جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا, یا کوئی ایسی صورتحال ہو کہ میت کے جسم پر پانی ڈالنا مناسب نہیں ہے, یا یہ کہ پانی ہو ہی نہیں اور انتقال ہو جائے ایک مسلمان کا غسل دینا, تو ٹھیک ہے وہ مسئلہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ پھر اس کو تیمم کرایا جائے گا. تین تیمم کرائے جائیں گے, ایک بیری کے بدلے میں, ایک کافور کے بدلے میں, اور ایک عام تیمم. آگاہ کوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ چار تیمم کرائے جائیں, تین تو یہ اور ایک چوتھا معافی ذمہ کی نیت سے. لیکن اگر ان تین میں سے کسی ایک میں معافی ذمہ کی نیت کر لی جائے تو تین تیمم کافی. اب یہ مسئلہ بعد میں آئے گا جب ہم میت کے مسائل بتائیں گے. دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے تیمم تین ہے یا چار ہے, احتیاط واجب ہے کیا, اس کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے کہ میت کو پانی اگر نہ مل سکے یا اس کے لیے مناسب نہ ہو تو تیمم کرانا ہے. اب بحث یہ آتی ہے کہ تیمم کرنے کے بعد کیا میت پاک ہو گئی. ٹھیک ہے وہ غسل کے بدلے ہم نے تیمم کر لیا, یہ تو واجب ہمارے سر سے اتر گیا, لیکن میت پاک ہوئی یا میت پاک نہیں ہوئی, اور میت بھی دونوں طریقے سے بحث ہوتی ہے. کیا میت کی جو مرداریت ہے, دیکھیے ہر میت مردار مسلمان کی, کیونکہ انسان ہے, انسان کا خون اتر کے نکلتا, انسان کی میت مردار ہے, تو مردار جو ہے اس کو اگر آپ گیلے ہاتھوں سے چھوئیں گے تو آپ کا ہاتھ نجس ہوگا, اور انسان کی میت کو اگر آپ یوں چھوئیں چاہے گیلے یا ٹوٹے ہاتھوں سے تو آپ پر ایک غسل بھی واجب ہوگا. انسانی میت میں دو خرابیاں, حدث بھی ہے خبث بھی ہے. پیشاب کے معنی جیسے کوئی انسان پیشاب کرے تو خبث بھی ہے کہ مقام پیشاب کو پاک کرنا ہے, حدث بھی ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا. ابھی حدث و خبث کی بحث نئے لوگوں کے لیے خاصی مشکل ہے, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو میت کو جب ہم نے تین غسل دے دیے تو میت کیا بالکل اسی طرح پاک ہو گئی جس طرح پانی کے غسل سے پاک ہوتی, کیونکہ اگر ایک مسلمان کی میت کو تین غسل پانی سے دے دے تو پھر اس کے بعد آپ اسے چھوئیں گے نہ آپ کا ہاتھ نجیس ہوگا اپنا آپ پہ غسل واجب ہوگا. اچھا یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اگر آپ گیلے ہاتھ سے میت کو چھوتے ہیں تو آپ پر غسل بھی واجب ہے اور آپ کا ہاتھ بھی نجس. سوکھے ہاتھ سے میت کو چھوتے ہیں تو آپ کو ہاتھ نہیں دھونا، کیونکہ ہاتھ تو پاک رہا، نجس تو نہیں بنا. جاست کے لیے گیلا ہونا ضروری، مگر میت آپ سے واجب ہو گیا. دیکھیے تو الگ الگ مسئلے ہیں، لوگ ان کو ملا دیتے ہیں، بعض اوقات کنفیوز ہوتے ہیں. جی توضیح میں تو لکھا ہے کہ اگر سوکھے ہاتھ سے میت کو چھوا تو انسان نجس نہیں، اور علماء بتا رہے ہیں کہ غسل کرو. غسل ایک الگ مسئلہ ہے، نجس ہونا ایک الگ مسئلہ. اب دیکھیے تفصیل محسوس بھی ہو رہی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ جن کے لیے مسئلہ واضح نہیں ہو رہا، مگر یہ مقام نہیں ہے تفصیل کا، تو خلاصہ کہ اگر ہم غسل نہ دے سکیں اور اس کو تین تیمم کرا دیں تو میت پہ کیا حکم. اب دیکھیے آیت اللہ خلی اور خمینی کا مسئلہ. قرآن علماء کہتے تھے کہ میت بالکل پاک ہوگی، اب یہ مردار نہیں رہی. اس کو اگر آپ چھوئیں گے گیلے ہاتھ سے تو آپ کا جسم کتنا ہی پاک ہے، جیسے تین غسل والی میت کو چھو لے بالکل پاک. اور غسل مس میت بھی واجب نہیں ہے، جب میت پاک ہے تو مس میت کس کے لیے. مگر آپ کو یہ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں غسل آپ نے نہیں دیے، تین تیمم دے دیے، آپ کے سر سے بوجھ اتر گئے کہ میت کو پاک کر کے قبر میں لے جانا ہے، غسل کے بدلے تیمم کر دیا، آپ کا بوجھ اتر گئے، لیکن میت پاک نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو گیلے ہاتھ سے چھوئیں گے تو آپ کا ہاتھ نجس ہے، اس کو دھونا پڑے گا تین تیمم کے بعد بھی، اور آپ پر غسل مس میت بھی واجب ہوگا، غسل مس میت بھی واجب ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی میت کو تیمم کرا رہا ہے اس کو غسل مس میت لازمی کرنا ہے بعد میں، کیونکہ خود تیمم کراتے وقت تو یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی پہ غسل نہ. ہم نے پہلا تیمم کرایا اسی وقت غسل مس میت ہم سے واجب ہو گیا، مگر مس میت غسل ہو تب بھی تیمم دوسرے کو کرا سکتے. تیمم کی شرط نہیں ہے کہ آدمی خود پاک، لیکن تین تیمم کے بعد اس کو جا کے مس میت کرنا تیمم کرانے والے. اور جتنے بھی آدمی اس میت کو بغیر کپڑے کے چھوئے ان سب کا ہاتھ بھی نجیس ہے اگر بیچ میں رطوبت، اور غسل مس میت کو واجب ہے. تیمم جو ہماری یہ ذمہ داری تو پورا کر دیتا ہے کہ مردے کو بغیر غسل کے دفن نہ کر، لیکن میت کو پاک نہیں کرتا ہے آغا خود. اور آغا خمینی کیا فرماتے ہیں کہ آدھا مسئلہ صحیح ہے، آدھا مسئلہ اختلافی. فرماتے ہیں ہاں میت کا جسم پاک ہو گیا، اس میں اشکال، یعنی اگر آپ کا گیلا ہاتھ لگا تو آپ کو ہاتھ دھونا پڑے، لیکن تیمم کرانے سے غسل مس میت اتر جائے. جس نے تیمم کیا ہے اس پر تو غسل مس میت واجب ہوگا، کیونکہ پہلے ہی تیمم غسل مس میت کر لیتا. تین غسل جب میت کو ہو جائے پھر اگر کوئی نیا آدمی آ کر چھوئے تو اس پر غسل مس میت نہیں، لیکن میت کے جسم میں جسم، یعنی حدث جو ہے وہ دور ہو گیا میت سے تیمم کی وجہ سے. جو تیمم کی خاصیت ہے کہ حدث دور کرتا، مگر حدث تیمم دور نہیں کرتا ہے، اس لیے میت نجس رہے گی. ہمارے یہاں بھی لوگوں میں یہ بڑی غلط فہمی کہ اگر یہ مسئلہ کسی نے مجھ سے پوچھا، ابھی بھی پوچھا ہے کچھ لوگوں نے، یعنی یہ مسئلہ تو بہت پوچھا جاتا کہ ہمارا پیر مثلا زخمی ہے اور اس کو پٹی بندھی ہے اور وہ نجس پٹی ہے، اس کو بدل نہیں کرتے تو کیا حکم ہے. میں نے پوچھا کہ کیا وضو ہو سکتا ہے، کہا کہ ہاں وضو تو ہو سکتا ہے، مطلب وہ جو پیر پہ نجاست ہے جس کو ہم نہیں دھو سکتے اس کے بدلے میں کیا تیمم کریں گے. بالکل نہیں، یہ غلط فہمی کہ اگر مجبوری کے عالم میں نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تیمم کر دو، تیمم حدث کو پاک نہیں کرتا ہے، حدث کو پاک کرتا ہے، روحانی نجاست کو پاک کرتا، جسمانی نجاست کو نہیں. میں ذرا ڈیٹیل میں چلا گیا کیونکہ مسئلہ خاصے عرصے کے بعد آیا، آج سے 9 سال پہلے مسئلہ میت کا مسئلہ آیا تھا، یہ آج آیا. خیر خلاصہ کر دوں مسئلے کا. قرآن علماء کہتے ہیں کہ میت کو تیمم کرنے سے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے. موجودہ مہاراج کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تو مردار ہونے کی فبسی نجاست، ظاہری نجاست وہ تیمم سے دور نہیں ہوتی. آغا خمینی کا تو فتویٰ ہے کہ نجیس ہے میت، آغا خمینی کا اشکال ہے تو بات نہیں. ہاں حدثی طہارت جو ہے وہ آ سکتی ہے آغا خمینی کے فتوے میں، مگر آغا خمینی کے یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں. تو یہ تو دو پہلی چیزیں ہو گئی کہ جن کو موجودہ مجتہد مطاہرات میں نہیں مانتے. آغا خمینی تیمم سے میت کو روحانی پاک مان لیتے حدث کو، لیکن مطاہرات تو نہیں ہوا وہ. یہ دو چیزیں ہوں. اب کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا، مجھے اندازہ ہے اپنی کوتاہی کا، لیکن کیا کروں کہ اس سے زیادہ واضح میں کرنے جاؤں تو پورے مسائل مس میت کو اٹھانا پڑے. نمبر تین مطاہر جسے موجودہ مراجع نہیں مانتے وہ ہے آب مضاف سے کسی چیز کو پاک کرنا. آپ کے لیے تو مسئلہ خاصا نیا ہوگا،
لیکن ہمارے علماء میں سے شیخ طوسی اور سید مردودہ جیسے عظیم علماء اس بات کے پائی گزرے کہ آب مضاف سے بھی نجاست دور ہو سکتی مٹی ملے ہوئے پانی سے یا تربوز اور ناریل کے پانی سے، لیکن خیر موجودہ مراجز کو نہیں مانتے ہیں. اگر کبھی کوئی ایسی بات کہہ دے تو وہ بالکل غلط بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ ہزار سال پہلے کے کسی مجتہد کا فتویٰ پڑ رہا. نمبر تین. نمبر چار، رنگائی کرنے سے چمڑا پاک نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ابھی ہم گزرا ہے. اگرچہ ہمارے بعض علماء ابن الجنید مثلاً اس کے قائل ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رنگائی کرنے سے بھی چمڑا پاک ہو جاتا ہے بغیر تشکیے کے، یعنی جو ذبح کا طریقہ ہے اس طرح جانور کو ذبح نہیں کیا، نجس جانور اس کا بھی چمڑا پاک ہو جائے گا بغیر تشکیے کے. اب دیکھیے یہ چیزیں بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں. یہ ہو گیا چوتھا مسئلہ جسے موجودہ علماء نہیں مانتے. نمبر پانچ، بعض پرانے علماء جیسے سید مرتضیٰ کا فتویٰ کہ خون اگر کہیں پہ لگ جائے اور خالی آپ زبان سے تھوک نکال کے اس کو رگڑ لیں تو وہ جگہ پاک ہو جائے. خون، خون کو پاک کرنے کے لیے پانی ڈالنا اور نچوڑنا وغیرہ کی ضرورت نہیں. خون کی نجاست خالی تھوک کے ذریعے پاک ہو سکتی کہ تھوک ہلکا سا معمولی سا تھوک لے، کپڑے میں رگڑ لیا کپڑا پاک، جسم میں کہیں رگڑ لیا جسم پاک. موجودہ مراجع اس کو اکن تسلیم نہیں کرتے. نمبر چھ، پرانے علماء کہتے کہ نجاست کو صاف کرنے کے لیے اگر کسی چمکدار چیز سے، یعنی بالکل جس کی سطح ہموار، بالکل کتنی سطح ہوتی، اگر نجاست کو رگڑ لیا جائے تب بھی پاک ہو جاتی. مثلا شیشہ، کپڑے میں خون لگا ہے، کپڑا پانی سے بھی پاک ہو سکتا ہے، شیشہ لے کے رگڑ لے تب بھی پاک ہو جائے گا. جس کو سیپالی، جس سے سیپل ہوتا ہے، جس طرح تلوار پہ پالش ہوگی، ہر وہ جسم جس سے پالش کی طرح سے چکنائی، اس سے اگر آپ اپنے جسم کو رگڑ لیں، چاہے وہ تلوار ہو، چاہے وہ چھری ہو، چاہے وہ اسٹیل کا بنا ہوا کوئی برتن ہو، چاہے وہ شیشہ ہو، لیکن موجودہ مراجع پسند نہیں مانتے کہ اس طرح رگڑنے سے کبھی بھی نجاست دور نہیں ہو سکتی. نمبر سات، پرانے علماء کہتے کہ خون اگر سالن میں گر جائے تو پکنے سے پاک ہو جاتا ہے، بلکہ کوئی بھی چیز نجاست سالن میں گر جائے تو پکنے سے پاک ہو جاتی، کیونکہ وہ اس کے استحالہ کے قائل تھے. وہ مسئلہ پہلے گزر گیا کہ نہیں، اس طرح سے پاک نہیں ہوگی نجاست. نمبر آٹھ، نجس آٹے کی روٹی بن جائے تو پاک ہو جاتی. موجودہ مراجع کہتے ہیں پسند نہیں کہ آگ جو ہے رات یا دھواں بنائے تو پاک کر دیتی ہے، لیکن خالی پکا دے تو پاک نہیں کرتی. نمبر نو اور آخری مسئلہ جس کے موجودہ اور پرانے علماء کا اختلاف ہے، وہ ہے کہ نجس گھی، اگر گھی نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کتنے حصے پر گھی اٹھا کے باہر دے. لیکن پرانے علماء کہتے تھے کہ اس کا بھی ایک طریقہ، وہ یہ ہے کہ نجس گھی کو اگر گرم کر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. اچھا، گھی جب پانی میں ملے گا تو تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو کر اس کی سطح، پانی کی سطح پہ گھی جم جائے گا، اس کو آپ ترنت سے نکال لیں، یہ گھی دوبارہ پاک ہو گیا. یہ پرانے علماء کے نزدیک ایک طریقہ تھا کہ نجس گھی کو گرم کر کے پانی میں ملا، اس طرح کے بالکل مل جائے جس طرح سالن میں ملا دیتے، اور پھر ٹھنڈا کر کے اوپر جو طے ہوگی اس کو آپ اکھاڑ لیجیے اور گھی کے ڈبے میں ڈال لیجیے، نجس گھی پاک ہو گیا. لیکن موجودہ مراجع کے نزدیک بالکل یہ گرم کر کے پانی میں ملانے سے گھی پاک نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ ہمارے نزدیک میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ اگر آٹا نجیس ہو گیا تو کیا اہمیت، کیونکہ ہمارے گھروں میں دو کلو، تین کلو، چار کلو آٹا ہوتا، گھی نجیس ہو گیا تو کیا اہمیت ہے اس کی. لیکن وہ جو گاؤں اور دیہاتوں میں سال بھر کا گھی ایک ساتھ رکھا جاتا، سال بھر کا آٹا ایک ساتھ رکھا جاتا، آٹا پسنے میں اگر اس کے ساتھ چوہا وغیرہ یا مرچے وغیرہ ساتھ میں پس گئے تو پورے آٹے میں اس کے ریزے پہنچ جاتے ہیں، وہ پورا آٹا نجیس ہو گیا. سال بھر کا راشن پھینک دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سال انسان کو فاقے کرنا پڑے گا. آج کل بھی گاؤں کی زندگی میں سال بھر کا غلہ رکھا جاتا، تو یہ مسائل اتنے معمولی بھی نہیں ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس پہ ہمارے علماء کو اتنی بحث کی ضرورت کیا. ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے سال بھر کا بھی سال بھر کا راشن جو ہے وہ اس مسئلے کی وجہ سے ان کو پھینکنا پڑ رہا. اس لیے مسئلہ تھا کہ اگر پورا سال کا گھی آپ نے رکھا مگر گھی بنانے کے دوران کہیں پہ چوہا یا بلی یا کتا، اب سال بھر کا گھی بھی بہت بڑے برتن میں بنایا جائے گا، اس میں مل کے ختم ہو گیا تو اب کیسے اس کی نجاست کو دور کریں. آج کل کے علماء تو کہتے ہیں کہ وہ بیکار ہو گیا. پرانے مراجع اس طریقہ بتاتے تھے. یہ نو چیزیں وہ گزری کہ جن میں سے پہلی چیز کی آج کل ضرورت نہیں رہی کیونکہ کنواں نجیس ہی نہیں، اور باقی آٹھ چیزوں کو علماء آج کل کے مظاہرات میں نہیں مانتے. یہ بات یہاں مکمل ہوئی اور گویا ایک مکمل گفتگو ہو گئی ہے آج، کیونکہ وقت ایک منٹ بچ رہا. اب اس کے بعد تین چھوٹے چھوٹے مسئلے بچے جو آپ کو مفت العوام جیسی کتابوں میں نظر آ جائیں گے مگر توضیح وغیرہ میں نہیں. تو یہ توضیح پڑھنے والوں کو بعض اوقات چند مسائل میں اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ ایک عام آدمی جانتا ہے جو مفت العوام پڑھ کے آ رہا. تو موجودہ مراجع کا فتویٰ بھی ان کو بتایا جائے. تین ایسے مقام جہاں پہ انسان پاک ہے, تین مسئلے. ایک پاک آدمی کے لیے, مگر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ پاک ہو پھر بھی اپنے آپ کو پاک کر لو تو ثواب ملے. کچھ مقامات ایسے ہیں کہ پاک ہے مگر اپنے اوپر پانی چھڑک لے کپڑے پر تو زیادہ ثواب ملے. کچھ مقامات ایسے ہیں کہ انسان پاک ہے مگر دیوار سے اپنے آپ کو رگڑ لے تو بہتر. یعنی وہ مقامات کے جہاں پاک ہے آدمی مگر پانی چھڑکنا یا رگڑنا یا پھر بھی اپنے آپ کو دھو لینا اسلام نے اس کا ثواب قرار دیا. لیکن جو احتیاط ہم لوگ کرتے ہیں کہ دو مرتبہ میں کپڑا پاک ہے پھر تیسری مرتبہ دھونے, اس کا کوئی ثواب ہی نہیں. آج بھی میں نے تقریر سے آدھے گھنٹے رکھی کیونکہ اس پروگرام کے بعد بیچ میں ایک جگہ ایک چھوٹی مسجد پڑھتے ہوئے مجھے ایک بڑی مسجد کے لیے جانا, تو وقت میرے پاس کم ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ مسائل زیادہ ہو جائیں تو تقریر جو ہے وہ بھی لمبی ہو جائے اور سوا گھنٹے کا یہ درس ہو جائے. اب چند ہفتوں تک ہم پچھلے 11 سالوں کی پابندی کریں گے کہ آدھے گھنٹے مسائل آدھے گھنٹے تقریر. اگرچہ پچھلے سال 45 اور 50 منٹ کے مسائل ہونے لگے لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ ہر ایک کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا. جب سمجھ بھی لیتے ہیں لوگ تو یاد کرنا مشکل ہوتا, تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کوئی اسکول یا کالج تو ہے نہیں کہ کورس ایک سال میں ختم کرانا ہے کسی طرح بھی. یہ تو بہرحال سمجھنے اور سمجھانے کے مسائل. آدھے گھنٹہ اندازہ ہوگا کہ بالکل مناسب اپنے مسائل کے لیے, تو آدھے گھنٹے کی پابندی شاید رمضان تک ہوتی رہے. اس سے پہلے کہ دوسرے عنوان پہ گفتگو شروع ہو, درود بھیجے محمد والے محمد. وعدہ خلافی جو اس درس کا شعار بن کے رہ گیا ہے, تقریباً طریقہ بن کے رہ گیا, مگر آمدن نہیں, وجوہات کی بنا پر, اسباب کی بنا پر, حضور شریع کی بنا پر. اور اسی وعدہ خلافی کا ایک نمونہ آج کی تقریر بھی ہوگی. پچھلی دفعہ انتشابات مکہ کے عنوان کو مکمل کر دیا گیا تھا, لیکن تقریر کے اختتام پر, یعنی جو آخری حصہ تھا تقریر, کچھ انتہائی اہم چیزیں بہت جلدی جلدی بیان کی گئیں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ اس میں دلچسپی لیں گے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں تو کافی اہم ہیں, واقعے سے زیادہ اہم یہ باتیں, ان کو تو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا اس میں جلدی جلدی, شاید بعض لوگ اس کو محفوظ بھی نہ کر پائے ہوں, آپ نے اس کو مکمل کر دیا. یہ تو خیر ان کا شکوا. اور بعض لوگوں کا یہ یاد دلانا کہ وعدہ یہ تھا کہ تقریر صاف عدد پہ ختم نہیں ہوگی, جفت عدد پہ ختم ہوگی, اور نمبر نہیں بلکہ ایون نمبر چلے گا. تو پچھلی تو ساتویں تقریر تھی جبکہ وعدہ تھا کہ یہ آٹھویں تقریر پہ ختم کیا جائے گا. میرے وعدہ خلافی کی وجہ, جو پچھلی دفعہ وعدہ خلافی ہوئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ خود اس موضوع کی سوالہ سے میں ایک طرح سے گھبرا گیا تھا. اور آج وعدہ خلافی کی وجہ یہ ہے کہ بعض احباب کی وہ بارش بھی ہوئی اور اب آثار بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کو بہرحال تیار رہنا چاہیے کہ ہم پر جو اعتراضات شروع ہونے والے ہیں. اس لیے آج کی گفتگو پھر اسی انتخابات مکہ کے سلسلے کی آٹھویں اور آخری گفتگو ہے, لیکن آج واقعہ نہیں بتانا بلکہ اس واقعے کا ایک سنسری سا تجزیہ, ایک جائزہ لینا. دو یا تین باتیں جو پچھلی دفعہ آ گئیں آج پھر ان کو دہرایا جائے گا, مگر آج میں کوئی تقریر نہیں کروں بلکہ پوائنٹس کی مدد سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. وہ جو تکرار ہوگی وہ صرف تین جملوں کی تکرار ہوگی, یعنی کہ تین باقاعدہ نقطے بنا کے تین حصے ہوں تقریر کے, نہیں تین نقطوں کی وضاحت, تین نقطوں کی وضاحت میں تین جملوں کی تکرار ہوگی. باقی مکمل گفتگو آج ہو رہی اس انکشافات مکہ کے سلسلے میں. واقعے کو سننے کے بعد اب اس کا تجزیہ, اب اس کا خلاصہ, اب اس پہ غور و فکر کرنا. فقط دو اہم چیزیں ہیں جو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے 7 ہفتے مسلسل دہرائی تھی اور بیان کی، لیکن آج ان کو مختصرا آخر جتنا خلاصہ ہوتا ہے اس طرح سے بیان کرنا ہوں کہ پہلی چیز یہ کہ مکے میں جو واقعہ بھی پیش آیا مکمل طور پر اس کی تیاری تھی سعودی حکومت کی جانب سے، یہ ہمارا پہلا دعویٰ ہے. وہ جو واقعہ آپ نے سنا اس کی روشنی مکمل طور پہ اس کی تیاری تھی، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن میں مختصرا 12 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 12 نکات 12 پوائنٹ. ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں کہ 2 جمع 2 4 کی طرح سے واضح نہیں، انکار کرنے والا انکار بھی کر سکتا، لیکن جو لوگ مکے جو یا 3 سال سے حج کے موقع پہ تشریف لے جا رہے ہیں وہ یقیناً اس کی تصدیق کریں. یہ واقعہ سعودی حکومت کے ذہنوں میں پہلے سے تھا کہ پیش آئے گا، اور اس کے لیے وہ پہلے سے تیار تھے. اب اس کی 12 یا 13 یا 14 جو بھی دلیلیں بن جائے، سب سے پہلی چیز تو میں خود آیت اللہ خمینی ہی کا وہ جملہ دہرا دوں جو اس واقعے کے بعد کے خطبے میں خود آیت اللہ خمینی نے فرمایا، جو کہ آیت اللہ خمینی کا فرمان، اس لیے ہم اس کو سب سے اولویت دیں. آیت اللہ خمینی نے یاد دلایا کہ جس وقت ایرانی قافلے تہران سے مکہ جا رہے تھے، یعنی جب حج شروع ہے، تو سعودی وزیر خارجہ سعود الفیصل جدہ میں موجود ایرانی ناظم الامور سے خصوصی ملاقات کی، اور آیت اللہ خمینی کے اس جملے کے جواب میں، جب قافلے روانہ ہوتے ہیں تو جو نمائندہ ہوتا ہے امام خمینی کا، یعنی تمام حاجیوں کے قائد جو بھی ہوں، جیسے اس سال حجت الاسلام آغا کروہی تھے، وہ ملاقات کے لیے امام خمینی کے پاس آتے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر امام ان کے نام ایک پیغام دیتے ہیں، اور اس پیغام کے ملنے کے بعد ایرانی قافلے ایران سے سرزمین حجاز کی طرف حرکت شروع کرتے ہیں. تو جس وقت ملاقات کے لیے آئے تھے، اس وقت یعنی آغا کروہی آغا خمینی کی خدمت میں تشریف لے گئے تھے، اس وقت آغا خمینی نے جو پیغام دیا تمام حاجیوں کے لیے، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ ہمیں امید ہے کہ عربستان کی حکومت ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کرے گی، بلکہ جملہ یہ تھا کہ حجاج کے لیے، تمام حاجیوں کے لیے کسی قسم کی مشکلات پیدا نہیں کرے گی. اس جملے کے جواب میں سعودی وزیر خارجہ نے خصوصی ملاقات کی ایرانی ناظم الامور سے جدہ یا ریاض میں، اور ان سے یہ کہا کہ نہیں، شاہ فہد کی یہ خواہش ہے اور اس سال خصوصیت کے ساتھ کہ امن و امان کا قرار رہے، اور ہمارے مہمانوں کو جو اللہ کے مہمان ضیوف الرحمان جو رحمان کے مہمان ہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. آیت اللہ خمینی اپنے خطبے جو واقعہ مکہ کے بعد پہلا خطبہ کسی نقطے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ 7-8 سال سے ایرانی حجاج مکہ جاتے ہیں، ان کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں، جنگ کو بھی 7-8 سال ہو گئے، آج تک کبھی اس قسم کا کوئی پیغام سعودی وزارت خارجہ نے نہیں دیا، شاہ فہد کا اس قسم کا آج تک کوئی جملہ بھی ہم تک نہیں پہنچا، نہ شاہ خالد کا نہ شاہ فہد کا. خصوصیت کے ساتھ اس دفعہ یہ جملہ خود ایک اشارہ، جب ایک انسان کو پہلے سے کوئی ہنگامہ کرنا ہوتا تو وہ اپنے دشمن کو مطمئن کرنے کے لیے راضی کرنے کے ظاہر یہ کرتا ہے کہ ہم تو آپ کے بڑے دوست اور بڑے محب ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کے سالوں میں یہ پلاننگ نہیں تھی، اس لیے سعودی حکومت، لیکن پیغام تو آیت اللہ کا ہر سال ایک ہوتا، کبھی اس کا جواب نہیں دیا، اس سال پہلے سے جواب دے دیا. جس طرح اگر کسی ملک کو حملہ کرنا ہوتا ہے دوسرے ملک پر، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے بڑی پینگے بڑھائی جاتی، بڑے مذاکرات ہوتے، بڑی بات چیت ہوتی ہے تاکہ اس کو دھوکے میں رکھ کے اس پہ حملہ کیا جائے. آیت اللہ خمینی نے خود اپنے خطبے میں یہ پہلا نقطہ ارشاد فرمایا، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. دوسری چیز جو اس بات کی بہت واضح دلیل ہے کہ حجیز کی تیاری پہلے سے، وہ یہ کہ 4 ذی الحج کو جو نمائندہ امام خمینی اور وزیر حج اور اوقاف سعودی کے درمیان مذاکرات ہوئے، اس سے باقی ساری باتیں تو میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن تکرار میرا مقصد نہیں ہے، نہ تکرار ہوگی سوائے 3 جملوں کے. اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا سعودی وزیر حج نے، جب یہ کہا کہ آپ جلوس نہ نکالیں، تو پوچھا گیا کہ کیوں نہ نکالے، جبکہ یہ حکم بھی ہے اسلام کا اور ہر بار نکلتا بھی, تو اس کا جواب یہ تھا کہ شاہ بہت کے دوستوں کا حکم ہے کہ اس سال مکے میں کوئی مظاہرہ نہ ہونے کا. اچھا, اب یہ لفظ حکم میں نے عربی کے کیسے لفظ کا ترجمہ کیا کہ جس کو ہم حکم بھی کہہ سکتے ہیں اور مشورہ بھی کہہ سکتے ہیں. لفظ ایک ایسا لفظ ہے, اصول خطا کے زبان میں امر مولوی بھی بن سکتا ہے, امر ارشادی بھی بن سکتا ہے, لیکن بہرحال چلے مشورہ مان لیں. لفظ لفظ کے دو معنی, حکم بھی اور مشورہ بھی. چلے مشورہ صحیح, شاہ بہت کے دوستوں کا مشورہ یہ ہے کہ اس سال کوئی مظاہرہ نہ ہونے پائے. یہ کون دوست, اسی سال ان کی یہ خواہش کیوں ہوئی, جس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی, لیکن ایک جملہ کہ سعودی حکومت نہیں روکنا چاہتی ہے ہمارے دوستوں کی خواہش, یا میں نے ترجمہ کیا کہ دوستوں کا حکم ہے کہ اس سال یہ ہنگامہ نہ ہونے پر, یہ مظاہرہ نہ ہونے پر. اس کا مقصد یہ کہ پہلے سے سارے کے سارے رابطے قائم تھے, پیغامات آ رہے تھے, میسیجز یہاں سے وہاں جا رہے تھے, اور حتمی طور پر یہ سعودی حکومت کو اطلاع مل چکی. آپ دوستوں کے اندر کون سے دوست ہیں یہ آپ بہتر سمجھ سکتے, تو خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مکمل سے جاری تھی. نمبر تین, تیسری چیز جس کا مجھ کو خصوصیت سے تذکرہ کرنا, وہ یہ کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا چار پانچ سالوں میں کہ سعودی حکومت نے آفیشلی یا سرکاری طور پر غیر ایرانی حاجیوں کو جلوس میں شرکت سے روکا ہو. ہاں, رکاوٹیں ڈالی جاتی تھی, راستے بند کیے جاتے تھے, ڈسکریج کیا جاتا تھا, لیکن اس دفعہ سرکاری طور پر روکا گیا. اور سرکاری طور پر کس کا مطلب کیا ہے کہ حج پہ جانے والوں کو معلوم کہ مکے میں دوران حج جگہ جگہ وزارت الحج والاوقاف کے کیبن رکھے جاتے ہیں. یہ کیبن ان کے کئی کام ہوتے ہیں. ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے تو مسئلہ بتا دیا جائے, ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی راستہ کھو گیا تو اس کو راستہ بتا دیا جائے. وزارت حج اور اوقاف کا بورڈ لگا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے کیبن ہوتے ہیں جو حج سے چند دن پہلے رکھ دیے جاتے ہیں, بعد میں اٹھا لیے جاتے ہیں. یہ کیبن ہے, یہ تو آفیشل سرکاری طور پر ہے, اس میں کوئی عام آدمی تو داخل بھی نہیں ہو سکتا. نمائندہ امام خمینی کا دفتر معاویہ میں وہاں سے لے کر اس تیراہے تک ایک تیراہا ہے, تین راستے ضلع بنتے جس کے فوراً بعد جنت المعلیٰ کا قبرستان. تو نمائندہ امام کے دفتر سے لے کر وہ تیراہا, یعنی جہاں آدھا جلوس پہنچ جاتا, جس کے فوراً بعد جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے اور جہاں بیٹھا مقصد, اس میں جتنے بھی یہ کیبن سب میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مسلسل غیر ایرانی حاجیوں کو منع کیا جا رہا تھا کہ وہ اس جلوس میں شریک نہ ہو, اور سوائے فارسی کے ہر زبان میں. ایرانی حاجیوں کو روکنا ہوتا تو فارسی زبان ہوتی, سوائے فارسی کے ہر زبان میں دو دو چار چار چھ چھ منٹ کے جملے بولے جا رہے ہیں. ہر زبان کا مقصد یہ کہ جو مشہور مشہور زبانیں جو عام طور پر وہاں حاجی بولتے, انگریزی میں بھی بات ہوئی, اردو میں بھی ایک دو جملے کہے گئے, عربی میں بھی کہے گئے, ترکش زبان میں بھی کچھ بات کہی گئی, انڈونیشین زبان میں بھی, یہ چار پانچ زبانیں وہاں آفیشل حج کے زمانے میں. تو یہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, یا تو پورے جلوس کو روکنا, ایرانی اور غیر ایرانی سب کو روکا جاتا, اور یا کسی کو نہیں روکنا, لیکن خصوصی ایران یہ بتا رہا کہ کیونکہ منصوبہ تھا کہ حملہ کرنا, اور یہ خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر ایرانی اس میں شہید ہو جائے, کیونکہ منصوبہ ایسا بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو ضرور مارنا, اس میں غیر ایرانی شہید نہ ہو جائے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ہم تو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ایرانیوں کا اجتماع, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. خاص یہ کہ جنت الباقی کا قبرستان جس کے بالکل سامنے سعودی وزارت حج اور اوقاف کا لاؤڈ اسپیکر لگتا, کیونکہ قبروں پہ جانا شرک ہے اور یہاں پہ سلام پڑھنا شرک ہے اور یہاں پہ نماز پڑھنا شرک, وہ جو لاؤڈ اسپیکر لگتا اس میں سب سے زیادہ فارسی زبان میں مسئلے بتائے جاتے, جبکہ ان کو یقین ہے معلوم ہے کہ کسی بھی ایرانی پہ اثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کا اپنا عقیدہ, اور کوئی بھی شخص اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کے عالم کی بات کو نہیں مانے گا. پھر بھی سب سے زیادہ فارسی میں پروپیگنڈا ہوتا تاکہ ان کے ذہنوں میں کچھ بات تو بیٹھ جا, کیونکہ وہاں مقصد حقیقت میں روکنا ہوتا. یہاں مکے میں مقصد روکنا ہی, مکے کا مقصد تھا کہ ایرانی جائے اس لیے نہیں روکا گیا, غیر ایرانی رہ جائے تاکہ بعد میں پروپیگنڈے میں آسانی ہو. اب یہ چیزیں تقریر میں نہیں آئی تھی, یہ تو میں نے آخر کے لیے محفوظ رکھی کہ نمبر تین کہ تمام راستے, اچھا آخری راستے تک بھی نہیں, وہاں تک جہاں سے جہاں تک جلوس کو پرام جانا, جس کے آگے حملہ کرنا ہے وہاں سارے لاؤڈ اسپیکر خاموش, وہاں تک مسلسل لاؤڈ اسپیکر اعلان کر رہے ہیں یہ مکے کی حرمت کے خلاف ہے اور جلوس میں شریک نہیں ہونا ہے, اور یہ لیکن فارسی کریں. چوتھی دلیل یا چوتھا ثبوت، چوتھی آنکھوں دیکھی بات وہ یہ کہ مکے میں خصوصاً یہ جو تاریخ تھی، چھ تاریخ، میں نے بار بار اس کی اہمیت بتا کہ یہ آخری دن ہوتا، یہ دن سب سے زیادہ خریداری ہوتی، اس تاریخ کو دکانیں مسلسل 72 گھنٹے کھلی رہتی، یعنی 4, 5 اور 3 دن کوئی دکان مکے میں بند نہیں ہوتی، الا ما شاء اللہ نظر کے 1 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک کچھ دکاندار دکانیں بند کریں تو بند کریں، ورنہ پوری پوری رات اور پورے پورے دن دکانیں کھلی رہتی، اور 6 تاریخ کو خصوصی طور پر ہر دکاندار انتظام کرتا کہ اس دن میری دکان نہ بند ہونے پر، اور اگر کبھی 6 تاریخ جمعے کو پڑ جائے، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ پڑ چکی ہے میری موجودگی، اگر کبھی 6 تاریخ جمعے کو پڑ جائے اس دن جو دکاندار بالکل یعنی طرح سے بلبلا رہے ہوتے ہیں دکان کھولنے کے لیے، کیونکہ نماز جمعہ کے وقفے میں تو دکانیں بند کرنا لازم، ہر نماز کے وقفے میں، تو عام نمازوں میں تو دکان 15 منٹ بند رہتی، جمعے میں تقریباً گھنٹہ بھر بند رکھنا پڑتا ہے دکان سے، خطبہ بھی ہے اور جمعے کی نماز بھی ہے، تو اس لیے اس دن دکاندار پھر بلاتے کہ آج ہماری خریداری کا، آج ہماری بکری کا آخری دن، اور ایک گھنٹہ دکان دوپہر کو بند رہی، تو وہ بلبلا کے جیسے ہی نماز ختم ہوتی دوڑ کے دکانوں کو کھولتے ہیں، خصوصیت سے اس لیے بھی کہ نماز جمعہ پڑھ کے جو لوگ باہر نکلتے وہ اس ڈر سے کہ کل سے تو ہمیں عرفات بنا ہٹ کے جانا، کیوں بازاروں کے زیادہ چکر لگائیں، نماز جمعہ سے واپسی میں سودا خریدتے ہوئے گھروں سے جاتے، تاکہ ایک ہی جو چکر آج ہم نے لگایا اسی میں ساری چیزیں ہو جائیں، گھر جائیں شام کو پھر آئیں زیادہ ختم ہو جائے، اس لیے نماز جمعہ کے فوراً بعد کوئی دکاندار تو تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی دکان بند رکھے، ہمارے یہاں شب عید کچھ بھی نہیں ہوتا کہ مکے میں 6 تاریخ اگر کبھی جمعے کو پڑ جائے، ویسے ہمیشہ ہی لیکن 6 جمعے کو پڑ جائے، اور خصوصیت کے ساتھ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جیسا میں نے کہا کہ یہاں بیٹھنے والا آدمی کو نہیں پتا کہ مکے میں ہو کے آیا اسے پتا، خصوصیت کے ساتھ جو ایرانی جلوس کا علاقہ جہاں کی دکانوں پر تو بے انتہا رش بھی ہوتا ہے اور یہاں کے دکاندار سب سے زیادہ بے چین بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرم کے بالکل قریب جو دکانیں وہاں تو داخل ہونا ہی ناممکن، جب 5 لاکھ 7 لاکھ آدمی نماز سے نکلتے تو حرم کے قریب کی دکانیں وہ ہیں کہ ہر حاجی وہاں پہنچ جاتا، یہ جو دکانیں ہیں جہاں پہ ایرانی حاجی تھے، یہ ہے کہ یہ یہاں پہ وہی لوگ آئیں گے جن کا یہ محلہ، تو دیکھیے خانہ کعبہ کی 4 سمتیں یعنی 3/4 مجمع چھٹ جاتا، اس لیے یہاں پہ وہی لوگ آئیں گے کہ جو اس علاقے میں رہتے اور آتے جاتے، دکانداروں کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو لوگ بھی آئیں گے وہ خریدیں گے، حرم کے آس پاس کی دکانوں میں خریداری مقصد نہیں، خالی لوگ بیچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا بک رہا، دوسرا یہ کہ یہیں پہ پارکنگ، یعنی جتنے لوگ مکے کے ذرا دور کے محلوں سے نماز جمعہ میں آتے ہیں، مکے کے رہنے والے بھی شریک ہوتے ہیں کہ آس پاس کی بستیوں، وہ سب گاڑی تو یہاں کھڑی کرتے اور پھر حرم تک پیدل جاتے ہیں، گاڑی والے کی نیچر آپ کو معلوم، بہت ساری باتیں مجھے ایسی کہنا پڑ رہی ہے کہ خود بھی مجھے احساس ہو رہا کہ بچوں سے ایسی باتیں ہیں، لیکن کیا کیا جائے، یہ دلیل ہے، گاڑی والے کی نیچر آپ کو پتا کہ اس کی حد تک امکان کوشش یہ ہوتی کہ جہاں میں سامان خریدوں مجھے گاڑی تک زیادہ نہ چلنا پڑے، حرم کے قریب سامان خریدے گا تو یہ راستہ حرم سے پورا 2 کلومیٹر، پارکنگ تو حکومت نے یہی بنائی، 2 کلومیٹر سامان لے کے آنا ہے، نہیں وہ کیا کرتا ہے وہ جہاں پارکنگ اس کے آس پاس کی دکانوں میں جا کے خریداری کرتا ہے تاکہ وہیں سے سامان خریدا وہیں گاڑی پہ رکھا اور پھر وہاں سے ہم واپس اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، اور جو لوگ اس علاقے میں گئے ان کو یہ بھی پتا کہ اتفاق مکے کی سب سے بڑی مارکیٹ یہیں پارکنگ کے سامنے، حرم کے دروازے سے شروع ہوتی ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر کی مارکیٹ ہے تو پارکنگ کے سامنے ختم ہوتی، یہ 3-4 وجوہات ایسی کہ جو وہاں جانے والا ہے اسے معلوم کہ حج کے موقع پر 6 تاریخ کے جمعے کو وہاں کے دکاندار کیا ان کی کیفیت و حالت ہوتی، لیکن یہی بات 8 سال میں پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ یہ جتنی دکانیں یہ صبح 11 بجے بند کر دی ہیں نماز جمعہ سے کچھ پہلے، اور اس کے بعد کسی دکاندار نے آگے دکان نہیں کھولی، کسی دکاندار نے دکان نہیں کھولی، میں کراچی کے جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں اکثر وائرنگ اور پتھراؤ اور آنسو گیس چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ دکاندار عام دنوں جب کوئی خاص بکری کا دن نہیں اس میں بلبلاتے ہیں دکان کھولنے کے لیے، معلوم ہے کہ مثلاً آج اس علاقے میں ہنگامہ ہے لیکن جتنے دکاندار ہیں سب آ جاتے ہیں، گلیوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں کہ موقع ملے گا ذرا حالات ٹھیک ہوں گے دکان کھولے، مگر عجیب بات یہ گویا حج کا سیزن گویا عید کا سیزن کراچی میں شب عید، مگر وہ بھی کچھ نہیں، وہ تاریخ دکانداروں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوتی، مگر آج ساری دکانیں بند. کوئی دکاندار کسی کو فکر ہی نہیں اپنی بکری, اور فکر کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں بھائی. اگر دکاندار وہاں آ جاتے, دکانیں کھولتے اور جب 6 بجے جلوس آ رہا ہے, جلوس تو 6 بجے پہنچا تھا اس علاقے میں, تو کچھ وقت دکانیں بند ہوتی یا آدھا گھنٹہ پہلے بند ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا ہماری. لیکن دکانیں بند 1 بجے, 1 بجے سے دکانیں بند, اور اتنے آرام کے ساتھ دکاندار اپنے گھروں میں کہ جیسے ان کو سب کچھ معلوم بھی ہے اور ہر چیز کا ان کو معاوضہ دیا گیا. کیونکہ یہی دکاندار کہ جب انقلاب کے فوراً بعد 1 سال ایرانی حاجی پوچھتا ہوا, تو یہ دکاندار اتنے گھبرا گئے کہ باقاعدہ آفیشل یہ رپورٹ آئی, ایرانیوں کا نام تو نہیں آئے, کہ اس سال کے حج سے سعودی عرب کے باشندوں کو انتہائی شدید نقصان ہوا. نقصان مانو کہ سامان ایرانی حاجی سب سے زیادہ خریداری کرتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تحفے دینے کا رواج. ایران میں گھومتے ہی نہیں کہ ایک آدمی حیدرآباد جائے اور واپس آئے تو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے کے نہ. تو وہ ایرانی حاجیوں کے لیے دکاندار بہت سامان پہلے سے منگوا لیتے, اگر کبھی یہ حاجی نہ آئے تو سارا سامان ضائع ہو گیا, 1 سال کے بعد کون خریدے گا پرانے سامان کو. تو اتنا دکانداروں کا دباؤ ہے حکومت پر, حکومت دباؤ میں آتی ہے وہاں بھی اپنے باشندوں کو, مگر اتنے اطمینان کے ساتھ دکانیں بند کہ جیسے ہر ایک کو معلوم تھا کیا ہونے والا, ہر ایک اس مقصد سے متفق تھا اور ہر ایک کو غالباً اس کا معاوضہ دیا گیا. کہ غالباً میں نے کہا کیونکہ یہاں پہ تو میں اندازے نہیں لگا سکتا ہوں, ہے مختصر یہ کہ دکانوں کا اس طرح بند ہونا یہ اتنی عجیب بات ہے کہ جیسے شب عید آپ تارے روڈ پہ چلے جاؤ پوری تارے روڈ بند, تو انسان کتنا حیران ہو جائے گا کہ بھائی آج کیا ہوا, کیا بات ایسی ہوئی ہے کہ عید کی رات ہے, چاند رات ہے اور کوئی دکان نہیں کھلی. اس سے زیادہ تعجب کی بات ہو واقعات. اچھا یہ تیسری چیز. چوتھی چیز میں نے پچھلی دفعہ اشارہ کیا تھا, وہ ایک جملہ آ رہا لیکن پانچواں جملہ بڑا اہم. چوتھا نقطہ یہ چوتھی دلیل ہماری وہ یہ کہ مکے کے اسپتالوں سے حج شروع ہونے سے کچھ پہلے مریضوں کو منتقل کیا جانے لگا تھا خصوصی طور پر. یہ میں نے تفصیل پچھلی دفعہ بتا دی. یہاں تک کہ اس کے لیے نئے اسپتال حکومت کو بنانا پڑے اور بہت ایمرجنسی میں, کیونکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ساری پلاننگ جو ماہ رجب و شعبان کے قریب شروع ہوئی اور 2-3 مہینے میں اس کو مکمل کرنا, تو سارے مریضوں کو منتقل کیا گیا سوائے ان سے کہ جن کو اپنی جگہ سے ہلانا بھی ناممکن. یہ تفصیل آ گئی ہے صرف میں نے ایک اشارہ کر دیا. یہ چوتھا نقطہ. پانچواں نقطہ اس سے زیادہ اہم کہ مکے جتنے بھی اسپتال سب کے پاس ایک حکم ہوتا ہے پورے حج سیزن, کہ کوئی بھی حاجی اگر تمہارے پاس آئے تو فوراً بغیر کسی تحقیق کے اسے داخل کرو, کیونکہ سعودی حکومت کا صحت کا محکمہ یہ یورپینس کے ہاتھ میں ہے, جو فاصل ہو گئے اور اس میں انڈین اور پاکستانی بھی. حج کے موقع پر اس چیز کو تو وہ خیال رکھتے کہ حاجی کو زیادہ نقصان نہ پہنچے, چنانچہ ان کا ایمبولینس سسٹم, ان کا ہاسپٹل سسٹم حج کے موقع پر بہت ہی زیادہ 24 گھنٹے ہر وقت وہ متنبہ, ہر وقت وہ چوکنا, ہر وقت الرٹ بیٹھا کرتے. تو یہ حکم ہوتا ہے کہ کوئی تحقیق نہ کرو. جیسے کراچی کے اندر اگر کوئی ایکسیڈنٹ کا کیس ہو جائے, آپ لے جائیے کسی اسپتال میں, آپ دیکھیں کہ کتنا مسئلہ ہوتا ہے. آج اسپتال میں جانا, وہاں بھی بعض اوقات کاروائی میں اتنی دیر لگتی ہے کہ مریض مر جاتا. یہ عام حالات میں یہ بات ہو رہی ہے, جبکہ عام حالات کے اندر معاملے کو تیز کیا جا سکتا, جب ہجوم ہو تو بڑا مشکل. لیکن سعودی حکومت کا یہ قانون کہ حاجی کوئی بھی آ جائے اس کو فوراً داخل کر لو, یہ دیکھے بغیر کہ امیر ہے غریب ہے, کہاں کا ہے, کس ملک کا ہے, کیا حالت ہے, زخمی ہے, بیمار ہے, چاقو مارا گیا, فوراً لے لو. کافی ساری باتیں بعد میں ہوتی رہے گی. یہ ایک وہاں کی خوبی ہے جس کو ہم حکومت کی تاریخ نہیں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ کیا یہ لوگ حاجیوں کی خدمت کو زیادہ بڑی نیکی سمجھتے ہیں. لیکن یہ غریب بات یہ نظر کی ہے کہ پاکستانیوں نے بلکہ غیر ملکی تصدیق کے عملے نے بھی یہ بات بتائی کہ 5 ذی الحج کی شام کو, جمعرات کی شام کو, اگلے دن جمعہ, تمام اسپتالوں کے پاس ایک حکم آ گئے کہ جس کل کے دن, آج کے دن کل کے دن کسی ایرانی حاجی کو داخل نہیں کرنا ہے چاہے اس کی حالت جتنی ہی خراب کیوں نہ ہو. یہ باقاعدہ آفیشل تمام ہاسپٹل سے حکم پہنچایا گیا کہ کل یعنی جمعے کے دن کوئی بھی ایرانی اگر آ جائے تو اس کو اسپتال میں داخلہ نہیں دینا, صرف 1 دن کی خصوصی حکم آتا. اور یہ میں بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ بعض چیزیں ایسی کہ جن لوگوں نے مجھے بتائی ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ بیچارے اب تک وہاں کے اسپتالوں میں کسی نہ کسی حیثیت سے موجود ہیں. میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ کس محلے کا اسپتال, لیکن بتایا کہ 5 تاریخ کی شام کو ہمارے پاس یہ حکم آ گیا کہ کوئی بھی ایرانی تک آج رات تک آئے تو کوئی بات نہیں, اگر اگر کوئی ایرانی آئے تو پتھن اس کو ایڈمٹ نہیں کرنا. یہ اس قسم کا حکم اس دن کے بارے میں جب زیادہ امکانات. دیکھیے اگر یہ جلوس پورا کا پورا پرامن بھی رہتا یا یہ کہا گیا نا کہ جلوس کا ارادہ تھا کھانے کا بس حملے کا, اگر پرامن بھی رہتا تو 1.5 لاکھ کے مجمع میں کسی کو لو لگ جانا, کسی کا غلط کھا کے گر جانا, کسی کا 12 لاکھ پرامن مجمع میں پاؤں تلے کچل جانا کوئی نئی بات تو نہیں. مگر اس دن تو خصوصیت سے اسپتالوں کو حکم ملنا چاہیے کہ ایرانی حاجیوں کو پرائیٹی دو, مگر الٹا مطلب کہ کسی کو داخل نہیں کرتا. خود یہ پہلے سے جو حکم آ رہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پورا انتظام بلکہ پوری تیاری بلکہ پوری پلاننگ تھی کہ یہ واقعہ ہونا. اچھا چھٹی چیز میں وہی مجھے پرانا جملہ دہرانا پڑے گا کہ خود غیر ایرانی قافلوں تک ساری رات خاص طور کر کے یہ پیغام پہنچانا کہ آپ کو کل کے جلوس میں شرکت نہیں کرنا. اور جب انہوں نے کہا کیوں نہیں کرنا, کیا وجہ, تو جو ان کو معلوم تھی جتنا دوسروں کہا کہ اتنا ہنگامہ ہوگا اتنے لوگ مارے جائیں گے, یہ واقعہ تفصیل سے آ گیا ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہ دو جملوں کی تکرار کی میں نے پہلے سے اجازت مانگی. اچھا اس کے بعد ساتواں نقطہ جو میرا جو ساتویں دلیل ہے جو میں نے اپنے آنکھوں دیکھی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یا جو بالکل میں نے قابل اعتبار لوگوں سے بات سنی. ساتویں چیز یہ کہ ایسا لگ رہا کیونکہ یہ جب تیاری کے ہنگامے کی ادھر خاص پوائنٹ پر تھی کہ جب وہ پل کے نیچے جلوس پہنچے اور پارکنگ کے قریب پہنچے تو حملہ ہوگا, اگر اس سے پہلے کوئی ہنگامہ ہو گیا تو بالکل خلاف ہو جائے گا سعودی حکومت کی. 1.5 لاکھ کے بچے کو اس سے پہلے تو کنٹرول نہیں کیا جائے گا. اسی لیے ساتویں بات جو بڑی عجیب بات تھی, بڑی عجیب بات تھی وہ یہ کہ اس سے پہلے ہمیشہ یہ طریقہ رہا, 7 سالوں کا جلوس اس بات کی گواہی دے, یہ طریقہ رہا کہ جلوس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر فنیشنگ پوائنٹ تک جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اختتام تک, ٹھیک ہے ان کو جلوس روکنا نہیں ہوتا لیکن قوت کا مظاہرہ ہوتا, پھر انتہا قوت کا مظاہرہ. یعنی مسلح پولیس ہوتی, مسلح فوجی ہوتے, ٹینکس ہوتے ہیں, بکسر بند گاڑیاں ہوتی ہیں, 4-4, 5-5, 6-6 قطاریں ہوتی ہیں, ٹرک گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ جلوس کا ایک طریقہ خوف اور دہشت پیدا کرنا. جیسا اس واقعے کے بعد جو مکے میں ایک ہفتہ گزرا ہم لوگوں کا حج سے 2 دن پہلے, 3-4 دن حج کے بعد, 4-5 دن جو حج کے بعد اور 2 دن جو پہلے, یہ تقریباً 7 دن جو ہم کو مکے میں ملے, یہی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ہر 2-3 گھنٹے کے بعد حرم کے سامنے سے لے کر وہ آبدہ تک ایک دم سے 100-150 ٹینک دوڑے چلے جا رہے, ایک دم سے معلوم ہوا کہ 100-150 ٹرک آ گئے, وہ پورا اس طرح جیسے کسی دشمن ملک کو روندا جا رہا گزرتے جا رہے. اسے کہتے ہیں شو آف پاور, طاقت کا مظاہرہ تاکہ ڈرایا جائے لوگوں کو. اور اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوا تھا لیکن اس سال عجیب بات ہے کہ پورے جلوس کے راستے میں ماں سوائے اس پل کے قریب جہاں سے ہنگامہ شروع ہوا, نہ فوج نظر آ رہی, نہ ٹینس نظر آ رہے ہیں, نہ ٹرک نظر آ رہے ہیں, نہ ہی پولیس کی 3-4 قطاریں. ایک قطار ہے پولیس کی, وہ بھی پچھلے سال کے طریقے کی طرح نہیں کہ پوری ایک قطار بنا, بلکہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر, جیسے سڑک پر بجلی کے کھمبے لگے ہوتے ہیں اس طرح سے, وہ بھی ان کے پاس کوئی بھی ظاہری ہتھیار نہیں سوائے ان ڈنڈوں کے جو آپ کو پاکستان کی یعنی مظلوم اور بےکر پولیس کے پاس بھی نظر آ جاتے ہیں, جو بالکل فٹ پاتھ کے سپاہی ہوتے ہیں, بس وہ ڈنڈے اور کچھ بھی نہیں. یعنی ایسا لگ رہا کہ جان بوجھ کر طاقت کو چھپایا جا رہا. اچھا اس آدمی کے لیے تو یہ بات عجیب نہیں, اسی لیے آپ کو وہ لوگ یہ باتیں بتائیں گے بھی نہیں جن کا پہلا حج تھا, جنہوں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا وہ تو یہ سمجھیں گے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہوگا. سعودی حکومت ڈرتی ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم پولیس کو زیادہ لے کے آ گئے تو اشتہار پھیل جائے. لیکن اس سے پہلے بھی تو یہ مسئلہ, اس سے پہلے تو اتنی طاقت دکھائی جاتی کہ فقط اس کو دیکھ کر بہت سے غیر ایرانی شرکت سے گریز کیا کرتے. اس دفعہ تو بڑا آرام, بڑا اطمینان, نہ پولیس ہے, نہ فوج ہے, نہ ہتھیار ہے, نہ اسلحہ. اب یہ سب خود بتا رہا کہ جس طرح سے, اب یہ مثال تو بالکل غلط مثال, لیکن جس طرح جب شکار کرنا ہوتا ہے کسی کا تو وہ اسی طرح کی تیاری ہوتی ہے کہ سارے راستے کھول دیے جائیں, ایک فوجی اصطلاح, ایک یہ ٹیکنیک بھی ہے دشمن کے اوپر قابو پانے کی کہ بالکل راستہ کھول دو, جب وہ آگے آ جائے تو پیچھے سے اسے گھیر لو. اچھا اب یہاں پر بھی سعودی حکومت نے اسی ٹیکنیک پر عمل کرنا چاہا, جن لوگوں کے سامنے جو بیچارے بزرگ بوڑھی عورتیں معذور لوگ کے جن کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا, سر یہ خود پولیس اور فوج کو ہٹا لینا موقع واردات, یہ خود ایک اس بات کی دلیل کہ سعودی حکومت چاہتی تھی کہ کوئی ہنگامہ ہو, لوگ زیادہ سے زیادہ آئے, ایرانی جو ہے کم سے کم کو گریز نہ کریں شرکت ہونے سے، اس سے پورا راستہ روک دیا گیا. اچھا، اس کے بعد جو ہمارا آج کا آخری نقطہ ہے، اور بات تو پھر نامکمل رہ گئی، لیکن آئندہ کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں کرتا تاکہ مجرم نہ بنوں وعدہ خلافی کا. اب یہ ہماری اور آپ کی قسمت ہے کہ اس موقع پر میرے ذہن میں کیا موضوع آتا. آٹھواں نقطہ، یہ بھی خاصا اہم نقطہ، لیکن اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں، صرف جملہ سن لیجیے، تفصیل جب بھی اس کی نوی تقریر ہوگی اس میں آئے گی. آٹھواں نقطہ یہ پہلا موقع تھا کہ آیت اللہ خمینی کا چھپا ہوا پیغام اور چھپی ہوئی تصویر بغیر کسی رکاوٹ کی تفصیل ہو رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ کسی بھی پاکستانی حاجی سے پوچھے، میرے اس سے پہلے والے جو ساتھی ہیں قافلے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایرانی یہ سب تقسیم کرتے، لیکن جیسے جیسے جلوس آگے بڑھتا سعودی پولیس والے غیر ایرانی حاجیوں کو خصوصیت سے مار کرتے اور ان کے ہاتھ سے یہ چیزیں چھین کے لے جاتے. ہر وہ تصویر جو آیت اللہ خمینی کی ہو، ہر وہ کتابچہ کے جس پہ ایران کا یا آیت اللہ خمینی کا نام، خود ہمارے ہاتھ سے کئی مرتبہ یہ چیزیں چھینی گئی، لیکن بغیر کسی اشتہار کے وہ چھین کے لے جاتے. اور ایرانیوں کا طریقہ یہ کہ وہ ایرانی حاجیوں کو یہ چیزیں کم تقسیم کرتے ہیں، ان کو تقسیم کرنے کے لیے تو پورے 40 دن جو حج کا سیزن غیر ایرانیوں سے کانٹیکٹ آج ہوتا، زیادہ تر ان کو دیتے ہیں، راستے کے دکانداروں کو دیتے ہیں، راستے کے جو گھر ہیں اگر ان کے گھر والے دروازے پہ کھڑے ہو کے ضرور دیکھ رہے ہیں تو ان کو دیتے ہیں، اور ہمیشہ وہ دیتے جاتے ہیں، سعودی پولیس چلی جاتی ہے. کیونکہ ایرانیوں کا ارادہ تو کبھی بھی نہیں تھا جھگڑا کرنا، کوئی بات نہیں، وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. اگر پھر دفعہ عجیب بات یہ کہ یہ زیادہ کھلے طریقے سے چیزیں تقسیم ہو رہی، کیونکہ اس دفعہ غیر ایرانی سب سے زیادہ شریف سے جلوس میں، مگر سعودی پولیس دیکھ بھی رہی ہے اور کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے، کسی سے نہ تصویر چھینی جا رہی ہے آیت اللہ خمینی کی، نہ پیغام چھینا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ کہ ایک مرتبہ خوف ہے ان کے دلوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اختیار آ جائے، اور وقت سے پہلے اگر ہنگامہ شروع ہو گیا تو یہاں تو ہم بالکل بے قدر مجبور، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہمارے ٹینک، ہمارے پتھر، ہمارے ڈنڈے، ہماری لائف